بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامن، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نحل کی آیات نمبر 10-12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضی ای نے۔ سامن، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تو تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری شام کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehattv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ہفتہ ہے، اس فند کی 2، فروری کی 20 اور رجب کی 8 تاریخ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے سفر کے تعلق سے ہندوستان کے خدشات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کی جانے والی تمام پابندیاں غیر مشروط طور پر اٹھانے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لانا چاہیے۔ اور یمن کی انسان دوستانہ امور کی اعلی کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی اتحاد غیر فوجیوں کو استعمال کر کے معارف سے ڈھال کے طور پر استفادہ کرنا بند کر دے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے سفر کے تعلق سے ہندوستان کے خدشات کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہندوستان سمیت پوری دنیا سے زیارت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان نے ساکا ننکانہ صاحب کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر 18 سے 25 فروری تک زیارت کے لیے پاکستان جانے کے خواہش مند تقریباً 600 سکھ یاتریوں کو اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان نے سکھ یاتریوں کو اس سفر کی اجازت نہ دینے کی وجہ صحت سے متعلق خدشات کو قرار دیا تھا۔ ہندوستانی وزارت داخلہ نے سکھ یاتریوں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے وضاحت کی اور اعلان کیا کہ پاکستان میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کی گنجائش کے پیش نظر اتنے بڑے گروہ کو ایک ہفتے کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے ہندوستان کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کو بھی سکھ یاتریوں کو پاکستان میں ان کے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے سفر کی سہولت فراہم کرنا چاہیے۔ ہندوستانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ چین نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ میں اس کے 5 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ چینی روزنامے گلوبل ٹائمز نے پیپلز لیبریشن آرمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ گزشتہ سال جون میں لداخ کی وادی گلوان میں ہندوستانی فوج کے ساتھ جھڑپ میں چین کے 5 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ لداخ کی پانگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی حصوں سے ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کا عمل جاری ہے۔ جمعرات سے دونوں ملکوں کے فوجیوں نے پانگونگ جھیل سے اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے چوتھے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کی جانے والی تمام پابندیاں غیر مشروط طور پر اٹھانے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لانا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے ٹریگر میکانزم کو فعال بنانے کی درخواست واپس لیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کے دعوے غیر قانونی تھے اور ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید لکھا ہے کہ امریکہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی پابندی کرتے ہوئے تہران کے خلاف عائد وہ تمام پابندیاں غیر مشروط طور پر اٹھا لے جو ٹرمپ انتظامیہ دو بار عائد کر چکی ٹرمپ انتظامیہ نے دوبارہ عائد کی تھیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے اگست 2020 میں ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع کی کوششیں ناکام ہو جانے کے بعد سلامتی کونسل میں ایٹمی معاہدے کے ٹریگر میکانزم کو فعال بنانے کی درخواست کی تھی۔ اب امریکی نئی حکومت نے ایران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو جانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی کے نتیجے میں امریکہ بین الاقوامی سطح پر تنہا ہو گیا ہے، لہذا واشنگٹن نے تہران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 میں واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ٹریگر میکانزم سے امریکہ کی پسپائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امریکہ کو پابندیوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات انجام دینا ہوں گے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ بغیر کسی وجہ کے ایران اور 5+1 گروپ سے نکل چکا ہے اور اب صرف ایران اور 4+1 باقی بچا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ایران اور 5+1 گروپ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول کر لے گا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سفارتی راستے تک پہنچنے کے لیے یورپی یونین کی جانب سے ایٹمی معاہدے سے متعلق مشترکہ اجلاس میں شرکت کی دعوت کو قبول کر لے گا۔ نئی امریکی حکومت نے ایران کے بارے میں سابق صدر کی پالیسیوں کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی کی وجہ سے امریکہ عالمی سطح پر الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود امریکی حکام پچھلے چند روز کے دوران بارہا یہ بات دہراتے رہے ہیں کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل شروع کر دے تو وہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ایران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ تمام پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع نہیں کرے گا۔ یمن کی انسان دوستانہ امور کی اعلیٰ کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی اتحاد غیر فوجیوں کو استعمال کر کے معرب سے ڈھال کے طور پر استفادہ کرنا بند کر دے۔ یمن کی انسان دوستانہ امور کی اعلیٰ کونسل نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد اور اس کے زر خرید جارحین معرب کے غیر فوجیوں اور پناہ گزینوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اس طرح سے صوبے میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی روکی جا سکے۔ اس کونسل نے صوبے معرب میں غیر فوجیوں اور پناہ گزینوں کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار جارح سعودی اتحاد اور اس کے اعلی کار عناصر کو قرار دیا اور عالمی برادری کی جانب سے جارح سعودی اتحاد کے جرائم بند کرائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے بھی بین الاقوامی برادری کے موقف کو یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت اور محاصرہ جاری رہنے کا باعث قرار دیا اور کہا کہ معرب کی جنگ میں جارح سعودی اتحاد کی حمایت میں داعش دہشت گرد گروہ کی شمولیت سعودی اتحاد اور داعش دہشت گرد گروہ کے درمیان بنیادی طور پر رابطہ موجود ہونے کا بیان ثبوت ہے۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے یمن میں انسانی صورتحال کو نہایت المناک قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت یمن کے 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو صحیح کھانا تک میسر نہیں ہے۔ مارک لوکاک نے کہا کہ یمن اس وقت بدترین انسانی المیہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خوراک کی عالمی تنظیم فاو، بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف اور اقوام متحدہ کے خوراک کے پروگرام نیس عالمی ادارہ صحت نے بھی حال ہی میں ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو بھوک مری کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ان اداروں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کو بدترین انسانی المیہ کا سامنا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے یمنی عوام تک دسترسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ واشنگٹن اگلے ہفتے سعودی عرب کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے مسئلے میں امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی رپورٹ شائع کر دے گا۔ اس اخبار کے مطابق بائیڈن انتظامیہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی رپورٹ کو، جس میں یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کی 2 اکتوبر 2018 کو قتل کا فرمان جاری کیا تھا، اگلے ہفتے شائع کر دے گی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس رپورٹ میں، جو اب خفیہ رہنے کے دائرے سے باہر نکل چکی ہے، امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی تحقیقات کے نتائج ہیں۔ اس رپورٹ کو امریکہ کے قومی انٹیلیجنس شعبے کے ڈائریکٹر نے تیار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں یمن کے خلاف جارحیت میں داعش کی شمولیت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار علی رضا علوی صاحب کو آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا، اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ علوی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ علوی صاحب، السلام علیکم۔
علیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
علوی صاحب، جنگ یمن کی تازہ صورتحال کیا ہے؟
یہ ابھی جو معارف کا محاذ جی ہے، یہ یقینی طور پر اتحادی افواج کے لیے زندگی اور موت کا باعث ہے جی، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی تخریب کاری یمن میں کر رہے ہیں، اور یمن میں اب تک جتنی بھی سازشیں کی گئی ہیں، اور جن بچوں کا آپ نے کہا جو خوراک کی قلت کی وجہ سے، ادویات کی قلت کی وجہ سے، دودھ کی قلت کی وجہ سے، ضروریات زندگی کی بنیادی چیزوں کی قلت کی وجہ سے جو موت کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، اور اب تک جتنے ہسپتالوں پہ بمباریاں کی جاتی رہیں، اب تک جس طرح جنازوں پہ بمباریاں کی جاتی رہیں، جس طرح شادیوں پہ بمباریاں کی جاتی رہیں، اور جس طرح انسانوں کو ڈھال بنا کے، ابھی بھی انسانوں کو ڈھال بنا کے وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کی جس طرح کوشش کر رہے ہیں، تو اس سارے فساد کی جو جڑ تھی، وہ جو ساری سازش کا جو مرکز ہے، وہ بنیادی طور پر یہ معارف کا وہ علاقہ ہے جہاں انہوں نے 40-45 کلومیٹر کے ایریے میں ایک قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں یہ سازشیں یہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب جب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وقت جلد یا بدیر، آج ہو، 10 دن ہو، یا ہفتہ لگے یا مہینہ لگے، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معارب ان کے ہاتھوں سے جانے والا ہے۔ جب معارب ان کے ہاتھوں سے جاتا ہے تو پھر ان کے پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے۔ ان کے پاس یمن میں ایک پورے کا پورا، اس میں بالکل تمام مبصرین اس بات میں متفق ہیں کہ پورے کا پورا سنیریو بدل جائے گا، پوری کایا پلٹ جائے گی، پوری تصویر ہی بدل جائے گی کہ اگر معارب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان کو اس بات کا بھی ادراک ہے، اگر ہمیں اس بات کا ادراک ہے تو جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور جو یہاں انسانیت کا قتل و خون کر رہے ہیں، اور کچھ تو خون کے ذریعے، ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔ اب اسی وجہ سے اب انہوں نے ایک آخری پتہ کھیل دیا کہ یہ تو سارے جہان کو پتا ہے, ایرانی میڈیا بھی کہتا ہے, دوسرے میڈیا بھی کہتے ہیں, جو لوگ تھوڑے سے حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں, جو ان نظریات کو ان کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں, جو اس نظریت کی اس پیسے کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے تو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ داعش بنیادی طور پر سعودی عربیہ کا ہی بیبی ہے, ان کا ہی ایک ناجائز بچہ ہے. لیکن ہمیشہ ناجائز والدین کی طرح اس ناجائز بچے سے سعودی عربیہ نے ہمیشہ انکار کیا اپنی ولدیت اور اپنی ماں کے خانے میں اپنا نام لکھوانے سے گریز کیا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ مجبوری کے اس مرحلے پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے اس ناجائز بچے کو اپنا نام دینا ان کی مجبوری بن گیا ہے. یہاں سعودی عربیہ کیا وہ ایک مجبوری سمجھیں, دیکھیں کہ کتنا مجبور ہو گیا ہے کہ انہیں یہ کہنا پڑ رہا ہے آفیشلی مانے یا نہ مانے, جب انہوں نے داعش کو اتار دیا ہے میدان میں اور داعش کی طرف سے خود یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں, نے انصار اللہ کے فدائین سے اور انصار اللہ کے مجاہدین کے ساتھ یہ جھڑپیں کی ہیں اور جو ان کے دعوے کے مطابق اتنے لوگوں کو شہید کیا ہے یا اتنوں کو زخمی کیا ہے, تو یہ بات تو اب کسی کے پردے سے ہٹ گئی ہے. یہ تو پردے ہٹ گئے ہیں اور یہ سارے بادل چھٹ گئے ہیں اور سارا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے سعودی عربیہ کا, جو کہ ہمارا داعش سے کوئی تعلق نہیں ہے یا جو اس طرح کی باتیں جی کہ فلاں جگہ پہ داعش کے خلاف آپریشن میں سعودی عربیہ انوالو ہے, فلاں جگہ پہ آپریشن میں سعودی عربیہ کی فورسز مدد کر رہی ہیں, فلاں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے. تو بھائی اگر آپ کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے اور اگر آپ کے ان دعووں کو سچائی میں مان لیا جائے بفرض محال, تو ابھی پھر داعش آپ کو مجبوری میں پا کے, آپ کو پریشانی میں دیکھ کے, آپ کی نیا کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کے, آپ کو بچانے کے لیے میدان عمل میں کیوں اتری ہے؟ اس کا جواب میرا خیال ہے کہ سعودی وزارت خارجہ کو دینا پڑے گا کسی نہ کسی طرح, اور اس سے وہ چشم پوشی نہیں کر سکتے.
بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھیوں نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے تہران میں مقیم بر صغیر کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے رابطہ برقرار کیا ہے. خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جی شرافت صاحب.
خان صاحب, معارف سیکٹر پر یمنی افواج کے آپریشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ ایک بہت ہی یعنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایک شاکنگ ریولیشن ہے, ایک شاکنگ انکشاف ہے جس میں یہ ایکسپوز ہوا ہے
جی
کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہے جیسے القاعدہ اور داعش جو ہے وہ جو ہے وہ جو ملٹری کوالیشن جو کہ یمن کے خلاف عملیات کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ یا ان کی طرف سے جو ہے وہ یمنی عوام کے خلاف مختلف ریجن میں انکلوڈنگ مارے میں یہ جو ہے وہ انوالو ہے. تو یہ دیکھیے یہ ایکچولی جو شروع ہوا تھا لاسٹ ایئر یمن کی جو نیشنل سالویشن گورنمنٹ ہے تو انہوں نے یونائیٹڈ نیشن کو ایک خط لکھا تھا کہ جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ یمن میں جو ملٹری کوالیشن ہے سعودی لیڈ ملٹری کوالیشن اس کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, یا تو اس کے البتہ القاعدہ کی جو روٹس ہیں وہ اس کے پہلے جاتی ہے. تو اب انصار اللہ فائٹرز کا جو موجودہ جن کا یمن کی جو پاپولیشن کمیٹیز ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ وارننگ ایشو کی ہے کہ اب جو ہے وہ معارف کے اندر جو ہے وہ داعش کا رول اور القاعدہ کا رول جو ہے وہ مرسنریز کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ جو ہے وہ دیکھیں یہ داعش ٹیررسٹ نے جو ہے وہ عراق کے اندر یا سیریا کے اندر اگر اس ان کی انوالومنٹ یمن کے اندر جو ہے اس پر ویسٹرن پاور خاموش رہتی ہے یا یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے بیسیکلی یعنی یو ایس جو ہے یا ویسٹرن پاور جو ہے وہ بھی داعش اور القاعدہ کو یمن میں وہ استعمال کر رہی ہے تو یعنی داعش ٹیررسٹ ان کی خدمت میں ہے. تو ابھی عراق اور سیریا کے اندر بھی یہ رپورٹس آئی تھی کہ جو ہے کچھ جو یو ایس لیڈ الائنس ہے انہوں نے ایئر ڈراپ کیا تھا القاعدہ اور داعش کے لیے سیریا کے اندر اور عراق کے اندر. یہ ہے کہ یا ये टेररिस्ट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेफली मुंतकिल किया गया, या ये कि सीरिया या इराक से दाइश को उठा के अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, तो ये यमन के अंदर जो अभी सिचुएशन है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो अब इसमें जो है सबसे पहली बात तो ये है कि जो वेस्ट है वो खुद जो है वो दाइश के जब टेररिस्ट हमलों से मुतासर हुआ है, फ्रांस में हुए हैं ये हमले, खुद यूएस के अंदर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ग्रुप्स है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, इनको यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा एज ए फॉरेन पॉलिसी एजेंडा यूज करता रहा है, यानी अपनी यह कि रीजन के अंदर जो है खसूसन वो हुकूमतें या वो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स की उमंगों के मुताबिक नहीं है, जैसे हमने सीरिया के अंदर देखा कि चूंकि बशार असद जो इसराइल के की गवर्नमेंट इसराइल के खिलाफ है, तो उसको गिराने में या जो है वो दाइश टेररिस्ट को यूज किया गया, या मुख्तलिफ जो आर्म्ड ग्रुप्स है उनको जो है वो इक्विपमेंट दिए गए। तो ये वजह ये है कि जब इराक में भी आपने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालकी थे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी से जो है वो मुतफिक नहीं थे, उस वक्त जो है इराक के अंदर जो है ये आपने देखा कि दाइश ने बहुत बड़े शहरों पे मूसल समेत अलमदार जगहों पे और बगदाद को भी थ्रेट कर दिया। तो ये क्योंकि यमन के अंदर जो है वो एक जो पब्लिक अवामी हुकूमत है, जबकि जो है वो इनके अख्तियार में टू थर्ड टेरिटरीज है और वो पब्लिक कम्युनिटीज और मुख्तलिफ ग्रुप्स को वहाँ पे एक कंसाइलेशन है किसी एडमिनिस्ट्रेशन के जिसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड हो, तो उसमें बेसिकली ये भी इंटीग्रेट किया जा रहा है कि जो हूसी फाइटर्स और सारुल्ला फाइटर्स तो वो लीड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी की एक वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ एथनिक और वहाँ की जो रिलीजियस मेजॉरिटीज को अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन में बनाई है उसके अंदर वो रिप्रेजेंटेशन है उनकी। तो ये जो है इसमें जो है तो चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स या वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मंगों के मुताबिक नहीं है या यूएस के जो रीजनल एलाइज है उसके उनके एजेंडा के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो उनको कमजोर करने के लिए वीक करने के लिए जो है वो अलकायदा या दाइश या टेररिस्ट या मिलिटेंट्स को जो है वो अनलीश कर दिया जाता है उस रीजन में। तो ये एक ऐसी लेकिन जब अगर वेस्ट के अंदर खुदा खासा कोई टेरर अटैक होता है तो उस वक्त जो है वो आवाजें बुलंद होती है कि ये इराक में हम इजाजत नहीं देते कि टेररिस्ट ग्रुप बना पाए, एक्चुअली वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है उनकी अपनी पॉलिसीज का, क्योंकि अभी यूएस ने या फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट मैक्रों ने एंटी इस्लामिक या इस्लामोफोबिया की पॉलिसी अख्तियार कर रखी है, या वो गवर्नमेंट्स जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में वेस्ट की मंगों के मुताबिक जिनकी पॉलिसी वो जो डिक्टेट करते हैं उनको फॉलो नहीं करती जो हुकूमत मिडल ईस्ट के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन मिडल ईस्ट के अंदर करना। तो आपने देखा कि जब मिस्र में हुस्नी मुबारक डिक्टेटर की हुकूमत थी तो 5 यूएस के प्रेसिडेंट जो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन हो उन्होंने जो है डिक्टेटोरियल हुकूमतों को हुस्नी मुबारक की या जैसे अब सीसी की है उसको प्रॉप अप करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वेस्ट के लिए ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो रीजन में जो है वो खुद एक किस्म की इस किस्म की पॉलिसी जो है पूरे रीजन को आप देखें डीप स्टेबल है। अभी लीबिया में क्या हो रहा है, क्या लीबिया को सीटक लीबिया क्या डिस्टेबलाइज कर दिया है, तो यमन को भी जो है मुझे लगता है कि उसका एक सोल्यूशन है और वो इंडिजिनस और लोकल सोल्यूशन है कि सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो मिलजुल के बैठे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन हमें तो दाइश के सऊदी इत्तेहाद की हिमायत में मैदान में आ जाने पर कोई ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि दाइश जो है ये तो है ही सऊदी अरब और अमेरिका की नियाबती फोर्स। پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت. تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, آئے تجھ میں جب سے محمد, تیری زمین پر ہر سو بے حد, تیری زمین پر ہر سو بے حد. رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, ہر ایک دل میں تیری محبت, ہر دل چاہے تیری زیارت, ہر دل چاہے تیری زیارت. تیرے ہجر کا زخم ہے کاری دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور آپ پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی، اس کی آنکھ آئینہ اور اس کا رہنما ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، بے شک پروردگار عالم نے کوہ و بیابان، جنگل و دریا سے لے کر انسان و حیوانات تک جو کچھ بھی خلق کیا ہے ان سب کو نعمت قرار دیا ہے. اہل فن کی تعبیر کے مطابق یہ عالم ایک ہم آہنگ نظام کا حامل ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے مرتبط اور ہم آہنگ ہیں. حقیقت میں عالم پر ایک بہترین نظام حاکم ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر قرار پائی ہے، اور تمام مخلوقات آپس میں منظم ربط کے پیش نظر ایک دوسرے کو بہرہ مند کرتے ہیں. اس اصول کے مطابق خدا متعال نے انسانوں کی زندگی کے لیے جو مقصد مد نظر رکھا ہے اور جسے انسانی کمال سے تعبیر کیا گیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے مفید واقع ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے استفادہ کرنا چاہیے. دوسری طرف سے اگرچہ خداوند عالم نے بنیادی طور پر انسان کو ایک دوسرے کے لیے نعمت قرار دیا ہے کہ بہترین نظام کے راستے میں کمال کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن چونکہ انسان صاحب اختیار ہے، اس لیے وہ خدا کی نعمتوں کو شقاوت اور بدبختیوں میں تبدیل کر سکتا ہے. جیسا کہ سورہ ابراہیم کی 28 آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا. مذکورہ مطالب کے پیش نظر انسان خود کو دوسروں کے لیے نعمت بھی قرار دے سکتا ہے تاکہ دوسرے اس سے استفادہ کر سکیں اور ان کے لیے مشکلات اور بدبختی کا سبب بھی بن سکتا ہے. اخوت و برادری اور معاشرتی زندگی خدا متعال کی ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ خدا متعال نے ان پر خاص نظر عنایت کی ہے. سورہ آل عمران کی 103 آیت میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. پس لوگوں کے درمیان الفت اور برادری کا رابطہ ایک نعمت الہی ہے جس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس الفت کو مستحکم کرنے کے لیے مزید کوشش کرنی چاہیے. ایک مسلمان کو ہر حالت میں اپنے مسلمان بھائی کا یار و غمخوار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے لیے رنجیدگی کا سبب بنے اور اس پر ظلم کرے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی، اس کی آنکھ آئینہ اور اس کا رہنما ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ہے اور اس پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی اس کی غیبت کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام انسانوں کے ساتھ معاشرت اور ہم نشینی مفید ہے، اور اس کے برعکس یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تمام انسانوں کے ساتھ معاشرت بالکل مضر ہے اور انسان کو کسی سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایک معیار مد نظر رکھنا چاہیے جس کے پیش نظر مطلوب اور تعمیری معاشرت کو نامطلوب اور مضر معاشرت سے جدا کر کے پہچاننا چاہیے. انسان کو جاننا چاہیے کہ کیسے افراد سے معاشرت اس کو الہی اور معنوی مقاصد تک پہنچنے میں مدد کر سکتی ہے. اسے اپنی معنوی اور روحانی تکامل و ترقی کے لیے اور فرائض کو انجام دینے کے لیے کن افراد سے معاشرت کرنی چاہیے یا کن افراد سے معاشرت کرے تاکہ اس پر تعمیری اثر ڈال سکے، کیونکہ دوسروں پر تعمیری اثر ڈالنا بھی انسان کے لیے تکامل و ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کی خدمت کرنا اپنا فرض قرار دے دے، خواہ خدمت مادی ہو یا معنوی، البتہ معنوی مدد کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اور فرائض کو انجام دینے کے لیے دوسروں کی ہدایت اور انہیں خیر و سعادت کی طرف رہنمائی کرے، تو وہ خود تکامل و ترقی پاتا ہے، کیونکہ فریضہ انجام دے کر اس نے خدا کی عبادت کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خود کامل تر ہوا ہے۔ حقیقت میں اس دنیا میں ہم دوسروں کی جو بھی خدمت انجام دیں، اگر وہ صحیح نیت اور شرعی صورت میں ہو، تو وہ خدمت دراصل خود ہماری طرف پلٹتی ہے، یعنی ہم نے خدا متعال کی عبادت کی ہے اور اس کا ثواب ہماری طرف پلٹتا ہے۔ پس اگر معاشرت و ہم نشینی سبب ہو کہ انسان دوسروں کے ساتھ نیکی کرے یا دوسروں سے معنوی خیر حاصل کرے اور ان سے معاشرت کر کے ہدف و مقصد کی طرف اچھی طرح متوجہ ہو، تو اس کے علم اور قلبی توجہات میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنی زندگی کے لیے بہتر راستے کا انتخاب کرے گا، تو یقیناً یہ معاشرت اس کے لیے گراں قیمت ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے توقیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں، کوشش ہوتی ہے تینوں نشریات سے استفادہ کیا جائے، لیکن یہ خواہش بہت کم ہی پوری ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران اردو سروس اپنے سامعین کے لیے بہت ہی اچھے پروگرام ترتیب دیتا ہے، خاص طور پر سیاسی اور سماجی پروگرام کی تو بات ہی کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں کافی لوگ ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ویسے یہاں سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی کافی لوگ دیکھتے ہیں۔ اور سامعین محترم، توقیر احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
مشہور زاہد وائز ابو زکریہ یحییٰ بن معاذ کے ایک بھائی تھے، جو عبادت اور اعتکاف کرنے گئے تھے۔ انہوں نے ابو زکریہ کے لیے مکے سے ایک خط لکھا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: میرے بھائی، میری تین خواہشیں تھیں، جن میں دو پوری ہو چکی ہیں اور صرف ایک بچی ہے۔ پہلی خواہش جو میں نے خداوند عالم سے کی تھی وہ یہ تھی، میری موت کسی مقدس مقام پر آئے۔ اب میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور جب تک موت نہیں آ جائے گی میں یہی رہوں گا۔ دوسری خواہش جو میں ہمیشہ خدا سے کیا کرتا تھا وہ یہ کہ وہ مجھے ایک اچھی اور لائق کنیز عطا کر دے، تاکہ وہ میری عبادتوں میں میری مدد کر سکے اور اس راہ میں میری خدمت کرے۔ اس وقت اللہ نے مجھے ایسی ہی ایک کنیز عطا کر دی ہے، جو میری بہت زیادہ مدد اور خدمت کرتی ہے۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے تمہیں دیکھ لوں، مجھے امید ہے میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یحییٰ نے اس خط کے جواب میں لکھا: تمہاری خواہش تھی کہ مقدس جگہ پر رہو اور وہیں پر دعوت حق کو لبیک کہو، تم اللہ کے بہترین بندے بن جاؤ، پھر جہاں چاہو رہو، موت کا ہر وقت استقبال کرو۔ جگہ انسان کو چاہنے لگتی ہے، نہ کہ انسان جگہ کو۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمہیں ایک ایسی کنیز مل گئی ہے جس کی تمہیں خواہش تھی، اگر تم میں جوان مردی اور بڑا پن پایا جاتا تو اللہ کی کنیز کو اپنی کنیز نہ بناتے اور اسے اللہ کی خدمت سے محروم نہ کرتے۔ بڑے لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ خود اللہ کے غلام اور بندے رہیں، کسی کو اپنا غلام یا کنیز نہ بنائیں۔ بندے کو بندگی سے مطلب ہے، سرداری اسے کب زیب دیتی ہے۔ تمہاری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے دیکھ لو، اگر تم یاد خدا میں رہتے تو میری یاد کبھی بھی نہ آتی۔ جہاں پر تم اس وقت ہو وہاں مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں باپ اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا، اور تم وہاں اپنے بھائی کو دیکھنے کی خواہش کر رہے ہو. اگر وہاں تمہیں خدا مل گیا تو میں تمہارے کس کام آؤں گا، اور تمہیں خدا نہیں ملا تو میں تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی دعا کے ساتھ ہمارا آج کی بھی ہماری پہلی مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 2 اسفند 8 رجب اور 20 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ رجب سن 1033 ہجری قمری کو ممتاز اور معروف محدث و فقیہ شیخ ابو جعفر محمد بن حسن پیدا ہوئے، جو شیخ حر عاملی کے نام سے معروف ہیں. وہ برسوں کے مطالعے اور تحقیق کے بعد عظیم محدثین اور فقہا میں شمار ہوئے. شیخ حر عاملی نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں. ان کی کتابوں میں حدیث کی مشہور کتاب وسائل الشیعہ کے علاوہ ہدایت الامہ اور علماء جبل عامل کے حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے. آٹھ رجب سن 1191 ہجری قمری کو مشہور عالم دین سید حسین خانساری نے وفات پائی. انہوں نے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تیار کی تھی، جن میں بعض اپنے دور کے ممتاز علماء میں شمار ہوئے. آپ کے شاگردوں میں علامہ بحر العلوم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. آپ کی تصانیف میں شرح دعائے ابو حمزہ اور زیارت عاشورہ کی شرح خاص اہمیت کی حامل ہیں. بیس فروری سن 1866 عیسوی کو فرانس اور میکسیکو کے حریت پسندوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ فرانس کی کامیابی اور میکسیکو میں آسٹریا کے شہزادے میکسی ملین کی سلطنت قائم ہونے پر اختتام کو پہنچی. اس 5 سالہ جنگ کی ابتدا میں ہسپانیہ اور برطانیہ فرانس کے ساتھ تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی یہ دونوں ممالک جنگ سے کنارہ کش ہو گئے، اور فرانس اکیلا میکسیکو کے حریت پسندوں کے سامنے ڈٹا رہا، نیز عارضی کامیابی سے ہمکنار ہوا. میکسیکو کے سابق صدر اور حریت پسندوں کے لیڈر بینیٹو خواریز نے پسپائی اختیار کرنے کے بعد میکسیکو کے شمال کی طرف سے اپنے حملوں کو جاری رکھا، اور میکسیکو کی فوج کی مدد سے، جو کہ اس کی وفادار تھی، میکسی ملین کو شکست دی، اور ایک بار پھر آزاد جمہوری ریاست قائم ہو گئی.
بیس
20 फरवरी सन 1947 ईस्वी को برطانیہ نے ہندوستان پر 2 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے قبضے کے بعد آخر کار ہندوستان کی آزادی سے اتفاق کیا۔ ہندوستانی عوام کو سال ہر سال کی جد و جہد کے بعد برطانوی سامراج سے آزادی ملی۔ برطانیہ نے ہندوستان پر اپنے قبضے کے دوران ملک کے ذخائر کی لوٹ مار کی اور بہت زیادہ افراد کو ہلاک کیا۔ اگست سن 1947 میں ہندوستان 2 آزاد اور خود مختار مملکتوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہو گیا۔ بیس فروری سن 2016 عیسوی کو مصر کے ممتاز اور معروف قاری شیخ احمد عامر نے وفات پائی۔ وہ سن 1927 میں مصر کے علاقے اساکر صالحیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد عامر نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس کے بعد 1963 میں ریڈیو سے وابستہ ہوئے۔ اس معروف قاری نے فلسطین، شام، سعودی عرب، فرانس، امریکہ، برازیل اور برطانیہ جیسے ممالک کا سفر کیا تھا۔ وہ کئی بار ایران بھی آئے تھے اور انہوں نے ایران میں ہونے والے قرآنی مقابلوں میں جج کے فرائض انجام دیے تھے۔ شیخ احمد عامر نے سن 2013 میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں آخری بار شرکت کی تھی۔ ان مقابلوں کے اختتام کے بعد اس ممتاز مصری قاری نے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی تھی۔ اس وقت شیخ احمد عامر کی عمر 86 سال تھی، لیکن اس وقت بھی ان کی تلاوت نے حاضرین کو مبہوت کر دیا تھا اور ان کی تلاوت سن کر کچھ افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ دو اسفند سن 1375 ہجری شمسی کو پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ایرانی قونصل خانے پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں ایرانی کلچرل کونسلر سید محمد علی رحیمی سمیت قونصل خانے کے 8 اراکین شہید ہو گئے۔ اس حملے سے 6 سال پہلے لاہور میں ایرانی کلچرل کونسلر صادق گنجی بھی تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید رحیمی مذہبی اور انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے افغانستان، نائجیریا، ہندوستان اور پاکستان میں اپنے سفارتی فرائض انجام دیے تھے۔ پاکستان میں قیام کے دوران ان کو دہشت گردوں کی طرف سے کئی بار جان سے مارنے کی دھمکی بھی ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کو جاری رکھا۔ بہرحال تکفیری دہشت گرد گروہ لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اگرچہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اس واقعے میں ملوث افراد کو 7 بار پھانسی دیے جانے کی سزا سنائی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے لشکر جھنگوی کے سرغنہ ملک اسحاق سمیت تمام مجرمین کو بری کر دیا۔ البتہ ماہ دے سن 1393 ہجری شمسی میں جیل منتقلی کے دوران ملک اسحاق پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقیه الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.